بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سورة الزمر کی آیت 17 و 18 ہے. یہ انابت اللہ کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مشاہد حق میں مشغول رہتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے, اللہ تعالیٰ ہی میں مستغرق اور اللہ تعالیٰ ہی کی ماہیت میں تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا, حرکت و سکون, بولنا, خاموش رہنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا میں مسافر کی طرح سمجھتے تھے. دنیاوی عیش و آرام سے ان کو کوئی تعلق نہ تھا. ہر وقت اس پہ نظر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی طرف متوجہ. اسی کو یہی اصل انعامت ہے. جو آیت پڑھی گئی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واضح فرمایا ہے, اور عجیب ہے وہ واضح. اس آیت کا مطلب بیان فرمایا, ترجمہ کیا پہلے, کہ جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں, والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها, یعنی جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں, مراد غیر اللہ کی عبادت ہے, اور وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. تو اور انابو یعنی ہماتن اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہتے ہیں, وہ مستحق ہیں خوشخبری, ان کو بشارت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ سو آپ میرے ان بندوں کو جن کو انابت اللہ حاصل ہے, ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں, پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں. یہی ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت کی, اور یہی ہیں جو اہل عقل ہیں, یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھ کر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حوادث و واقعات زمانہ سے متنبہ ہونا چاہیے, یعنی تنبہ ہونا چاہیے, اور غفلت کو دور کرنا چاہیے. غفلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہے, یعنی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, یہ توجہ نہیں ہے, یا اگر معلوم ہے اور پھر اس پر عمل نہیں, اسے اعراض ہے, یہ بھی غفلت ہے. غفلت کی یہ دو قسمیں. تو جب حوادث ہوتے ہیں, کوئی واقعات ہوتے ہیں, ایسے حادثات ہو جاتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, وہ ہوتی اسی لیے ہے کہ بندہ جو ہے اپنی غفلت کو دور کر کے بندے کو تنبہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. تو اس آیت میں حق تعالی نے انابت کا وجوب اور اس کا ثمرہ بیان فرمایا. تو یہ بھی آگے فرمائیں گے کہ اس آیت سے انابت اللہ فرض ہو. ہماری یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ رہیں. فرماتے ہیں کہ ایک ہے تنبہ کہ کوئی واقعہ ہوا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ متوجہ ہو گیا. نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھنے لگا, اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف توجہ نہیں تھی تو اب ہو گئی. یہ تو تنبہ کا درجہ ہے. یہ تنبہ کے بعد دوام اور پھر توجہ کی ضرورت ہے. تو ہم کو دو چیزوں کی ضرورت ہے, اول تنبہ کی پھر توجہ. اور ہر چند کے تنبہ اور توجہ کا حاصل یہی ہے, تنبہ اور توجہ کا حاصل ایک ہی ہے. اس لیے کہ تنبہ کے معنی بھی یہی ہے کہ حوادث و واقعات سے آدمی کی غفلت دور ہو کر آخرت کی طرف توجہ ہو جائے, اور توجہ بھی یہی ہے. لیکن یہاں مراد تنبہ سے حدوث توجہ ہے, یعنی توجہ کا شروع ہو جانا, توجہ کا پیدا ہو جانا. اور توجہ سے مراد اس کی بقا اور اس کا دوام ہے. تو دو چیزیں ہو گئیں, ایک تنبہ یعنی اللہ تعالی کی طرف وہ توجہ ہو گیا, شروع ہو گئی توجہ, اس کو کہتے ہیں تنبہ ہو گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اب تلاش میں لگا کہ میرے لیے کیا حکم ہے, میں اس کو مانوں گا, یہ ہے. اور اس کا بقا اور دوام ہے, اس کو توجہ فرمایا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر شے کے اندر دو مرتبے ہیں, ایک حدوث کا یعنی اس چیز کے واقع ہونے کا, اور دوسرا بقا کا یعنی اس چیز کے باقی رہنے کا. مثلا نماز پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جنہوں نے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی اور اب پڑھنا شروع کیا, یہ مرتبہ حدوث صلاح کا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا اب پڑھنے لگا. اور ایک وہ ہیں جو ہمیشہ سے پڑھتے ہیں اور کبھی ناغا نہیں کرتے, ان کو دوام و بقا صلاح کا مرتبہ حاصل ہے کہ ان کو نماز میں دوام ہے اور بقا ہے. اسی طرح توجہ اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک حدوث سے توجہ, دوسرے اس کا دوام. حدوث توجہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی واقعہ اور حادثہ ہو. چنانچہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہر وقت کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کرتا ہے. تجربے کی بات ہے, مسلمان کا کم سے کم یہی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جس وقت مصیبت آتی اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. عجیب بات ہے کہ مسلمان ہو اور مصیبت کے وقت بھی کیا کر رہے ہیں, شرکیہ عقائد, وہ عملیات والوں کے پاس جانا, وہ چیزیں کرنا جو بالکل شریعت کے خلاف. تو یہ تو توجہ اللہ نہیں ہوئی, اس کو تنبہ نہیں کہہ سکتے. اس کا آج کل اتنی کثرت ہے, جس کو دیکھیں ہر پروجن کے بعد کوئی نہ کوئی خط آتا ہے کہ مثلا کسی کو بیماری بھی ہو گئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی سفلی عمل کر دیا ہے, کوئی اصل آ گیا, تو چیز ہے ہر چیز میں بھام ہونے لگتا ہے, تو جیب میں سے پتھر نکل آیا, اتفاق کی بات. دھلنے میں دھوبی کے یہاں پتھر چلا گیا تو سمجھ لیں گے کسی نے اتفاق سے وہ پتھر کالا ہے, تو اب اور شبہ قوی ہو گیا, اب اسی کے اوپر سارا دماغ چلنے لگا. اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں جا رہی. تو انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر وقت کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کرتا ہے, اور جب وہ مصیبت جاتی رہتی ہے تو بھول جاتا ہے. بس یہ مصیبت کے وقت جو توجہ ہے یہ حدوث سے توجہ ہے. یہ اللہ میں نے اسی لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کو جو غفلت میں ہیں ان کو کم سے کم تنبہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں, یہ حدوث ہوا. اور اسی کا نام حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں نے تنبہ رکھا ہے. اور دوسرا مرتبہ اس کا توجہ کا دوام کا ہے, یعنی آئندہ بھی ہر وقت یاد رکھنا. جیسے شاگرد کو استاد جب سزا دے اور پٹائی کرے تو شاگرد کو تنبہ ہو جاتا ہے کہ اب پڑھے, اور سبق یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے ہوتا تھا, اب تو یہ سب بھی نہیں. تو یہ اول مرتبہ توجہ کا ہے. پھر وہ اگر سعید ہے, وہ لڑکا یعنی سعادت مند ہے, نیک ہے, تو اس کے اس یاد کے سلسلے کو برابر جاری رکھتا ہے. یہ دوسرا مرتبہ توجہ کا ہے. اسی طرح بندے کی سعادت یہ ہے کہ جب اس کو کسی واقعے سے توجہ اللہ ہو جائے تو اس کو برابر قائم رکھے, بھولے. بس ہماری جو غلطی ہے وہ یہ کہ تنبہ تو ہوتا رہتا ہے, دن رات ہوتا رہتا ہے. تو اس دوسرے مرتبے کے توجہ کے اس دوسرے مرتبے کو, یعنی اس کی بقا اور دوام کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے, جب یہ فرمایا کہ وہ انابو الی اللہ لہم البشرا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے متوجہ رہتے ہیں دوام کے ساتھ, اس توجہ کو باقی رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ, اسی دوسرے مرتبے کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے, اور یہ مضمون نہایت اہم ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. یعنی اس مضمون توجہ اللہ کے ساتھ جس طرح آخرت کی مصلحت وابستہ ہے, اسی طرح دنیا کی مصلحت کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ مقاصد دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک مقاصد دنیاوی اور ایک مقاصد اخروی. یعنی آخرت کے مقاصد ہیں کہ آخرت میں مجھے اجر ملے. ایک تو یہ مشکل ہے کہ آج کل یہ بھی بہت عام ہو گیا ہے کہ دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بدلہ مل جائے. تو وہ دین کا کام کہاں ہوا؟ دین کا کام کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اجر ملے, ثواب ملے, اور وہ آخرت کے لیے ہے. دنیا کے لیے بھی بعض انعامات اللہ نے پیش کرا, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, دنیا کے لیے بھی انعامات ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو آخرت کے لیے ہے. اجر آخرت مقصود ہے, تب تو وہ عبادت ہوئی, تب تو وہ کام بنا. تو اب یہاں پہ بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ دین کا کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ اس نماز پڑھنے سے یا وظیفہ پڑھنے سے یا ذکر کرنے سے بیماری ٹھیک ہو جائے گی, ترقی ہو جائے گی, نوکری مل جائے گی. ابھی چکروں میں پڑ گئے. بھائی تم نماز پڑھو, تم ذکر کرو, تم اتباع سنت کرو, تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, اس لیے کہ مرنے کے بعد آخرت ٹھیک ہو جائے گا, وہ ثواب وہاں جا کے جمع ہو رہا ہے. یہ اس میں بھی عقائد میں فطور بہت ہے, لوگ کرتے تو ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, دور دور سے آتے ہیں. نیت وجہ یہ ہے کہ اگر تم کو آخرت مقصود تھی تو تم عمرہ کر رہے ہو یا نفل عبادت کر رہے ہو تو دوسرے گناہ کیوں کرتے ہو؟ اگر آخرت مقصود ہوتی تو کیا تم اللہ کو ناراض کرتے ہوتے؟ ہرگز نہ کرتے. پتہ یہ چلا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو بھی ہماری عبادات ہیں وہ تو ہم اس لیے کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے. دنیا میں کیا اس کی توقع رکھنا؟ دنیا میں کیا توقع ہے؟ دنیا کے لیے دنیا کے کام ہے, اور اللہ تعالیٰ ان میں بھی اجر دے دیتے ہیں اگر نیت آخرت کی کر لے. فرماتے ہیں حکیم الامت یہ تین طرح کے طالب ہوتے ہیں, طلب کرنے والے. بعض مقاصد دنیاوی کے طالب ہیں کہ دنیا کے مقاصد پورے ہو جائیں, اور بعض مقاصد اخروی کے ہیں کہ آخرت کے مقاصد پورے ہو جائیں, اور بعض دونوں کے. بعض چاہتے ہیں یہ بھی مل جائے, یہ بھی دنیا کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں اور آخرت کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں. جو ہمارا طبقہ ہے یہ تو اسی قسم کا ہے, ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ دنیا کے مقاصد بھی پورے ہوں اور آخرت کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں. بس اگر کوئی شے ایسی ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ اس سے صرف دنیاوی مقصود حاصل ہوتا ہو اور دینی نہیں, تو اس کے طالب جو ہے یہ اول قسم کے لوگ ہوئے. اور اگر کوئی شے صرف مقصد اخروی کے لیے ہو تو اس کے طالب صرف طالب آخرت ہوں گے. اگر کوئی شے ایسی جامع ہو کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں مل جائے تو اس کے طالب ہر دو قسم کے ہوں گے. ظاہر ہے دنیا والا بھی چاہے گا کہ ہمیں یہ مل جائے, اور آخرت والا بھی چاہے گا کہ ہمیں مل جائے, کیونکہ دونوں اس میں دلچسپی رکھیں گے. بس ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ توجہ اللہ ایسی دولت ہے کہ اس میں دنیا و آخرت دونوں کی مصلحتوں کی رعایت. بس ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ توجہ اللہ ایسی دولت ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے مصالح کی مصلحتوں کی رعایت. اور حقیقت یہی ہے, جو توجہ اللہ سے محروم ہے وہ آخرت سے تو محروم ہے ہی, دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ کھانا کھائیں اور بہت مزیدار کھانا ہو لیکن مزہ نہ آئے تو وہ بیکار ہے آپ کے لیے. توجہ اللہ جب نہیں ہو تو کیا وہ لطف ہے؟ کوئی لطف نہیں. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت الی الاخر, یہاں لفظ طاغوت جو ہے طغیان بمعنی تجاوز عن الحد ہے, حد سے تجاوز کرنے کو, حد سے بڑھ جانے کو طغیان یا طاغوت. اس کا اطلاق شیطان اور بت اور نفس پر آتا ہے اور یہ مشترک معنوی ہے, مشترک لفظی نہیں ہے. یعنی طاغوت کے معنی بت کے نہیں ہے لیکن معنی ہونے کی وجہ سے بت مراد دیے جاتے ہیں. اور انابت بمعنی رجوع ہے, اور مجھ کو اسی انابت یعنی توجہ اللہ اور اس کے ثمرے کو بیان کرنا ہے. اجتنب الطاغوت میں ضد بیان کی گئی ہے انابت اللہ کی. اس سے پتہ چلے گا کہ انابت اللہ کیا ہے, کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. کہ کوئی چیز واضح نہ ہو تو اس کی ضد کو سامنے لے آؤ تو وہ واضح ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ انابو کی توضیح یعنی انابت اللہ کی جو وضاحت ہے اس پر موقوف ہے, اس لیے کہ شے اپنی ضد سے خوب واضح ہو جاتی ہے. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یوں کیوں فرمایا کہ وہ الذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ, یوں بھی کہہ سکتا تھا یعنی کلام ہو سکتا تھا کہ والذین انابوا الی اللہ. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کلام ایسا ہے کہ وہ انابت اللہ کو واضح کرنے کے لیے اس کی ضد کو ضد سے بچتے ہیں. اس کی ضد ہے یہ, تو وہ ضد سمجھ میں آ جائے گی, اس سے انابت اللہ سمجھ میں آ جائے گا. بس حاصل ترجمے کا یہ ہوا آیت کے ترجمے کا کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں طاغوت سے یعنی شیطان اور بتوں اور نفس سے, اور اجتناب ان سے کرنا ہرچند کے واضح تھا اس لیے کہ ہر ایک کوئی سمجھ سکتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ ان سے پہلے سے کیا جاتا ہو ان سے بچیں. لیکن حق تعالیٰ نے چاہا کہ کلام پاک میں ذرا سا بھی ابہام نہ رہے اور مقصود بالکل متعین ہو جاوے, چنانچہ اسی واسطے اس کے بعد ایا بدوہا فرمایا, کیونکہ ایا بدوہا بعض لوگوں کو زائد لگے گا بظاہر, کہ قال اللہ تعالیٰ والذی نجتنب الطاغوت, میں اتنا کافی تھا کہ طاغوت سے بچتے ہیں, بتوں سے بچتے ہیں, اتنا کافی نہیں تھا, کافی تھا نفس سے بچتے ہیں. لیکن یوں فرمایا ان یعبدوها کہ ان کی پرستش سے بچتے ہیں, کہ کلام پاک میں ذرا بھی ابہام نہ رہے اور مقصود بالکل متعین ہو جاوے, چنانچہ اسی واسطے ان یعبدوها فرمایا. وہ یوں فرماتے ہیں کہ اجتناب کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس ان کو ہاتھ, مثلا ان کو ہاتھ نہ لگاؤ, بچنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو ہاتھ مت لگاؤ, بجلی کے کرنٹ سے بچتے ہیں ارے ہاتھ مت لگانا, وہ بچنا مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پرہیز کرتے ہیں وہ ان کی عبادت سے. طاغوت سے اگر بت مراد ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرنے سے, اور اگر طاغوت سے شیطان مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ پرہیز کرتے ہیں شیطان کی عبادت کرنے سے. اور جب کلام پاک میں ایک ہی آیت ہے اس کے کئی معنی نکلتے ہیں, سب معنی مراد ہوتے ہیں اگر وہ کسی اور آیت سے اس کے خلاف نہیں, سبھی مراد ہوتے ہیں. اور اسی کے ہم معنی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, سورہ یاسین میں ہے. یعنی اے اولاد آدم, کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اس میں بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ بتوں کی. البتہ وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اس کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کے معنی لغت میں غایتاً تذلل کے ہیں, یعنی اپنے کو ذلیل کر کے نیچا کر دینا. اور شریعت کی اصطلاح میں عبادت وہ غائب درجے کی فرما برداری ہے کہ اس فرما برداری کے سامنے کسی کی فرما برداری نہ رہے, اور اسی وجہ سے یہ خاص حق ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے سامنے اب کسی اور کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے شوہر کا عورت کے لیے بہت بڑا درجہ ہے, کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. اس طرح کا مضمون ہے حدیث شریف. اور بھی بہت احادیث ہیں اس بارے میں. آج کل کے ماحول میں شوہروں نے خود بھی اور ہمارے معاشرے نے اور یہ آج کل کے میڈیا اور ٹیلی ویژن انٹرنیٹ نے بالکل شوہر کی عظمت کو عورت کے دماغ سے نکال دیا. تو چاہے کیسے ہی عورت ہو, نمازی ہو, پرہیزگار ہو, دیندار ہو, لیکن شوہر کی عظمت نہیں, وہ عظمت نہیں ہے جو مطلوب ہے. اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں جگہ جگہ پیدا ہو رہی ہیں, گھروں کا لطف ختم. لطف زندگی اسی وقت ہے. میں نے کئی مرتبہ ایسے میاں بیوی کے جھگڑوں پہ عورت کو کا خط آیا تو میں نے ہر ایک کو یہی لکھتا ہوں کہ دیکھو اپنے کو شوہر کی اپنی باندھی اور کنی سمجھو. شوہر کو تو چاہیے کہ وہ بیوی کو اپنا دوست سمجھے, بہترین دوست سمجھے, لیکن تم مت دوست کی طرح سے سلوک کرو. تم تو اپنے کو باندھی اور کنی سمجھو, شریعت کا جو حکم ہے اس کو مانو. اور اسی میں لطف زندگی, بشرطے کہ عقل صحیح ہو. خودرائی اور کبر جب بھر جاتا ہے تو صحیح چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی, الٹا ہو جاتا ہے کہ شوہر کی عظمت کو ایسا نکال دیا گیا تہذیب میں اور معاشرے میں کہ اب وہ پھر اب آ ہی نہیں سکتی. کیونکہ شوہر کہے کہ میری عظمت وہ خود بٹھانے کی کوشش کرے, اگر نیک دیندار شوہر ہے تو کرے گا ہی نہیں, کرے وہ تو خود ہی متوازے ہوگا. اور اگر شوہر دیندار نہیں ہے تو یہ کرے گا ہی کیوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا. تو شریعت کی اصطلاح میں عبادت وہ غائب درجے کی فرما برداری ہے. عبادت اس غائب درجے کی فرما برداری کو کہتے ہیں, صرف نماز مقصود نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس کی ایسی فرما برداری کرے کہ اس فرما برداری کے سامنے کسی کی فرما برداری نہ رہے. اسی وجہ سے یہ خاص حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, یہ حقیقت ہے عبادت کی. اور غیر حق تعالیٰ کے ساتھ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ کرے تو اس کو شرک کہتے ہیں. یہ شرک ہے. لیکن وہ معاملات جو حق تعالیٰ کے ساتھ بندوں پر واجب ہیں, اب ہمیں کیا کرنا ہے, کیا حکم ہے, یہ ہم کو اپنی عقل سے نہیں معلوم ہو سکتا. ایک صاحب ایسے بھی تھے کہنے لگے کہ بھائی ہم تو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں, دین میں اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں وہ معاملات جو حق تعالیٰ کے ساتھ بندوں پر واجب ہیں وہ ہم کو اپنی عقل سے نہیں معلوم ہو سکتا, یہ خودرائی ہے. اسی لیے حق تعالیٰ نے ایسی ذات مقدس کی زبان سے جس کی نبوت دلائل عقلیہ سے ثابت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دلائل عقلیہ سے ثابت ہے یعنی دلائل شرعیہ کے علاوہ. اور حکیم الامت اس کو بھی بیان فرمایا عقل سے بھی ثابت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نبوت ثابت ہے ان معاملات کی فہرست ہم کو بتلا دی, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. من جملہ ان معاملات کے یہ معاملات کہ حق تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اگر کوئی مزاحم اور معارض ہو, کوئی اگر اس کے ساتھ اس کے خلاف ہو, تب بھی اطاعت کا حق بجز حق تعالیٰ کے کسی کو نہیں. اطاعت کا حق بس صرف اللہ چاہے کوئی بھی ہو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اسی درجے میں ہوگی کہ وہ اطاعت نیابتن ہوگی, کیونکہ اللہ کا حکم ان کا کہنا مانو اس لیے مان رہے. حقیقتاً وہ بالذات ایسی اطاعت بجز حق تعالیٰ کے کسی کی نہیں کی جا سکتی, یہی تو ایمان ہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہ سمجھیے کہ شیطان کی عبادت کے معنی کیا ہوں. وہ یہ ہوں گے امر شیطان مزاحم ہو جائیں اگر انبیاء اور اولیاء اور قرآن و حدیث اور علماء دین اور عقل کے احکام ہوں, ان سب عوامر کو پسے پوچھ ڈال کر شیطان کا کہنا نہ مانا جائے, اس کی بات نہ سنی جائے. جب اللہ تعالیٰ کے احکام سامنے ہے تو ان پہ عمل کیجیے. چند کلام پاک میں ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے, لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم بلا عذر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کرنا پہنچا دے گا جہنم میں قصدن بالقصد. لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم, کفر کیا تم نے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا تو تم نے کفر کیا. خیر تو علماء اور فقہا یہ معنی بتائیں گے, مثلا نماز کے بارے میں جس نے نماز قصدن چھوڑ دی اس نے کفر کیا, لیکن علماء بتاتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوا بلکہ اس نے کافروں جیسا کام کیا, تو یہ بھی کافروں جیسا کام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو لات مارتی. نعوذ باللہ, وہ تو لکھا ہے مشکات شریف کی شرح میں, مشہور شرح ہے, اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا مذاق اڑانا, اس کو ناپسند کرنا, اس سے کراہت کرنا کافی ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مسلمان کراہت کرے, اس کو عیب سمجھے, کہاں ہوتا ہے اظہار اس کا؟ شادیوں میں بڑے آرام سے, یہ شادی ہال جو ہے یہ شادی ہال ہے, اپنا ایمان بیچنا ہو تو چلے جاؤ, وہاں ایمان نہیں رہے گا. شادی ہالوں میں جانے کے بعد چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو شادی یوں کرنی چاہیے اور تم اس طریقے سے کرنے کو عیب سمجھتے ہو, اس سے کراہت کرتے ہو, اس کا علل اعلان استہزاء اور مذاق اڑاتے ہو, اس طریقے سے شادیاں کرتے ہو جس طریقے سے شادی ہالوں میں ہوتی, ایک ایک کر کے تمام وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی ہیں ان کو علل اعلان ڈنگ کے چوٹ پہ تم کرتے ہو, جس کا نام شادی ہال رکھا ہوا ہے. اقتناط ہو گئی پردے کی, بس سمجھتے ہیں وہ کافی, اس سے کیا کافی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا تھا؟ بےحودہ پن, طرح طرح کے کپڑے پہن کر, خوشبوئیں لگا کر عورتیں آ رہی ہیں, اکثر عورتیں بے پردہ ہیں, اس میں پردے والی بھی جا بیٹھی, ایمان کھوئے گی اور کیا کرے گی, کیا کرے گی؟ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے وہاں پہ ایمان بچے گا؟ اور آپ کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑا, بریانی کھا کے نکل آئے, خوب ہنسی مذاق ہو رہا ہے, کس چیز کا ہنسی مذاق ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے کا ہنسی مذاق ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ. ایک ایک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم دریا کے بھی کنارے ہو, دریا کنارے وضو کر رہے ہو تو بھی ضرورت سے زیادہ پانی بہانا اسراف ہے. اسراف فرمایا, اسراف گناہ, یہ روشنیاں جلانا بلا ضرورت, جگمگ رنگین, طرح طرح کی چیزیں کرنا, عورتوں کے گھر سے باہر نکلنا, ایک چیز بھی وہاں جائز ہو رہی ہے؟ کون سی چیز جائز ہو رہی ہے؟ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نظر انداز کرنا, ان سے کراہت کرنا, اور یہی ہے. اگر کوئی کہہ دے ان کو تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر دو, کہ نکاح مسجد میں کر دو, شہرت ہو جائے گی, اس کے بعد لڑکا کسی وقت چلا جائے گا, بہت وقت اپنی ماں کو لے کے چلا جائے گا اور اپنی دلہن کو لے آئے گا, جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ نے کیا, تو کہیں گے ہیں اس سے تو ہماری عزت, ہماری ناک کٹ جائے گی. تو کراہت ہوئی یا نہیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے؟ کراہت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کراہت تو ہوئی, اس کو عیب تو سمجھا آپ نے. اب یہی ہو گیا ہے, اس وقت معاشرہ اسی قسم کا ہو گیا کہ ہمارے ایمان چلے جا رہے ہیں. تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ شیطان کی عبادت کے معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ کہ بچو, یعنی اس سے جو لوگ شیطان پرستی اور بت پرستی سے بچتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے لیے ہی بڑی بشارت ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا اور اس سے حقیقت توجہ کی معلوم ہو گئی. اب حقیقت تفصیل سے سنیے. وہ یہ ہے کہ میں نے اول دعویٰ کیا تھا کہ توجہ سے میری مراد نفس توجہ نہیں بلکہ اس کا دوام اور بقا مقصود ہے, اور اس آیت میں یہی وہی توجہ مراد ہے, یعنی انابت اللہ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ توجہ جس کا بقا ہو, جو باقی رہے, جو ہر وقت رہے. پس طاغوت سے بچنا ہی انابت اللہ ہے اگر اس کا استمرار اور دوام رہے, کیونکہ عبادت طاغوت اور انابت میں کوئی واسطہ نہیں, اسی لیے بت پرستی کی کسی وقت اجازت نہیں, ایک لمحے کو اجازت نہیں, کیونکہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا حکم ہے. پس اجتناب عن الطاغوت یعنی بت پرستی اور شیطان کا کہنا ماننے سے بچنا فرض دائم ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کا فرض ہوا، ہر وقت کا فرض ہوا. اور یہ ثابت ہو گیا کہ اجتناب عن الطاغوت یعنی شیطان اور اس سے بچنا یہ عین انابت اللہ ہے. بس انابت اللہ بھی فرض دائمی ہوا، یعنی انابت اللہ ایسا فرض ہے جو قرآن میں صراحت سے آیا ہے کہ حاصل کرو، اور وہ یہ ہے کہ توجہ کا بقا ہو اور دوام ہو، کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. یہی وہ دولت ہے جو اللہ والوں کو حاصل ہو. اور اس کا مطلب انابت اللہ کا مگر محض یادداشت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے لیے کیا ہے اور اس حکم پہ عمل کرے. ہر وقت اس کی نظر اس پہ ہے کہ اس وقت میرے لیے اللہ کا کیا حکم، کیا حکم. بس جو بھی غفلت کا سبب بن جائے، جو چیز وہ طاغوت. طاغوت کی تفسیر یوں ہے، جو چیز چونکہ انابت کے مقابلے میں اللہ نے نہ ہے، فرمایا کہ بس ہر سبب غفلت طاغوت. اب سمجھیے کہ ادنا درجہ اشتغال بالطاغوت کا یہ ہے کہ کسی شے میں لگ کر خدا تعالی سے غافل ہو جانا. اور اس ادنا درجے کا مقابلہ انابت میں یہ ہے کہ ہماتن مشغول بحق ہو، کوئی ساتھ اللہ تعالی کی طرف توجہ سے خالی نہ ہو. اس لیے جب خالی ہوگا تو عبادت طاغوت کے کسی ادنا درجے میں داخل ہو جائے گا. اب واضح ہو گیا کہ انابت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے اور عبادت طاغوت کا ادنا درجہ کیا ہے. عبادت طاغوت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ سے غفلت ہو جائے، اور عبادت طاغوت کا یہ درجہ وہ بڑا درجہ نہیں، لیکن حق تعالیٰ کے نزدیک اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ضرور ہے. اور جب ایسا ہے تو اس سے بچنا اور اس کے مقابل یعنی دوام توجہ کا حاصل کرنا واجب ہوا. اور یہ درجہ گو موقوف علیہ ایمان کا نہیں کہ بغیر اس کے ایمان معتبر نہ ہو، لیکن مقبولیت اور قرب کے، مقبولیت اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. پس ثابت ہو گیا کہ ہم لوگوں پر جیسے یہ واجب ہے کہ بت پرستی سے دور رہیں، اسی طرح ایک درجے میں دوام توجہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں دوام ہو اور بقا ہو یعنی ہر وقت ہو، اور اجتناب عن سبب الغفلہ کہ غفلت کے کسی بھی سبب سے بچے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس میں لگ جاؤں اور میں غفلت سے پڑ جاؤں. یہ واجب ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مرتبہ توجہ کا ہم کو حاصل ہے یا نہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً اسباب غفلت میں ہم لوگ شب و روز مبتلا ہیں. اور ابتلا کے علاوہ اس پر زیادتی یہ ہے کہ اس کو کچھ گناہ ہی نہیں سمجھتے. ایسی چیزوں میں ہم ہر وقت مشغول جس میں اللہ تعالیٰ سے غفلت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف نظر ہی نہیں، اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ انابت اللہ فرض ہے. نہ کبھی اس کا خیال آتا ہے ہمیں کہ ان اسباب غفلت سے ہم اجتناب تو کریں، بچے تو صحیح، کہ ایک درجے میں بہرحال وہ عبادت طاغوت الا ماشاء اللہ. اور بعض لوگ تو اسباب غفلت کے اندر انہماق میں اس قدر بڑھے ہیں کہ اسی کو کمال سمجھتے ہیں. شادیوں میں جیسے ہوتا ہے، اوہ ساری عورتیں، سارے مرد، سارا خاندان، سارے رشتے دار ایک ہی چیز میں منہمک، اور کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کتنا پامال کیا جا رہا ہے. نام و نمود کی خواہش ہے، اپنی تعریف کرانے کی خواہش ہے، اسی کے تحت سارے کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ عبادت طاغوت ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے. بعض تو اسباب غفلت کے اندر انہماق میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اس کو ہی وہ کمال سمجھتے ہیں. چنانچہ بڑا ہوشیار اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا خوب کما لے اور اس میں مشغول ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو راستے کا اختلاف تو دیکھو، ذرا سا راستہ ٹیڑھا ہو جائے گا تو تم تھوڑی دیر کے بعد کہاں پہنچ جاؤ گے. اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہر وقت ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے متوجہ رہے؟ کیا دنیا کے سب کام، کاروبار، تجارت، زراعت، اولاد، مال سب چھوڑ کر تسبیح لے کر ہم مسجد میں بیٹھ جائیں؟ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس اشکال کے ذہن میں راسخ ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس مرتبہ انابت سے محروم، انابت اللہ حاصل نہیں ہوتی. اور تصوف کی حقیقت یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے جی کہ سب کاروبار چھوڑ کر حجرے میں بیٹھ رہو. اور اسی بنا پر نماز میں حضور قلب کو ناممکن سمجھ کر اس کی کوشش ہی چھوڑ دی کہ نماز میں حضور قلب حاصل ہو. بات یہ ہے کہ حضور قلب اور دوام توجہ کی حقیقت نہیں سمجھی. اگر حقیقت سمجھ جاتے تو معلوم ہو جاتا کہ اس میں کچھ بھی اشکال نہیں, اس لیے اس کی حقیقت بتائی جاتی. بس جاننا چاہیے کہ لوگ حضور قلب اور دوام توجہ کی صلاح کی یہ معنی سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرہ اول سے آخر تک نماز میں نہ آوے, حالانکہ یہ معنی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو عادتاً ناممکن ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خطرے کو خود نہ لاوے, یعنی بالقصد غیر نماز کو نماز میں نہ سوچے. یہ نہیں کہ کوئی خطرہ کوئی وسوسہ آ ہی نہیں, تو بھائی ممکن ہی نہیں, انسان سے شیطان لگا ہوا ہے تو ڈالے گا, لیکن بالقصد نہ سوچے. اگر از خود کوئی خطرہ آئے, کوئی وسوسہ آئے, کوئی خیال آ جائے نماز میں, تو وہ توجہ الی الصلاۃ یا حضور کے منافی نہیں. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. خیال کا آنا غیر اختیاری ہے اور اس پر کوئی ملامت نہیں, چونکہ غیر اختیاری. کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا مطالبہ نہیں کیا اپنے بندوں سے کہ جو کہ غیر اختیاری. جب ایک چیز غیر اختیاری ہے تو اس پہ ملامت ہی کیوں, گناہ ہی نہیں. اب کسی نے نیت باندھی, بالکل ارادہ ہے کہ میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا, اور نیت باندھنے کے بعد اس کا دماغ اڑ گیا, کہیں اور چلا گیا, شیطان اغوا کر لیتا. پوری نماز اسی حالت میں گزر گئی, جب سلام پھیرنے لگا تو ہوش آیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میں تو کہیں اور متوجہ رہا. تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں حکیم الامت کی بنا کے بات کی بنا پر کہ اس کی نماز میں خشوع میں ذرا فرق نہیں آیا, کیونکہ اس نے بالقصد تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے دماغ پہ نہیں لے گیا. وہ تو شیطان اغوا کر کے لے گیا, اس کے اختیار سے باہر تھا, اس کے اختیار میں نہیں تھا. نماز میں کچھ فرق نہیں پڑا. سمجھ گئے آپ بات کو؟ یہ باریکی ہے اس تاریکی میں. حکیم الامت فرماتے ہیں یہ باریکی ہے اس تاریکی, کیونکہ آنا خیال کا غیر اختیاری ہے, اس پر کوئی ملامت نہیں, اور لانا کسی خیال کا یہ اختیاری ہے, اور یہی محل ملامت ہے. کیونکہ قلب ایک سڑک کی طرح کی چیز ہے, سڑک پر اچھے برے, شریف رذیل, چمار بھنگی سب چلتے ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کا قلب ہے, اس میں اچھے برے خطرات سب آتے ہیں, خیالات یعنی. اس آنے پر مواخذہ نہیں, اس لیے کہ مواخذہ ہوتا ہے اختیاری امر پر. اللہ تعالیٰ صرف اختیاری اعمال پہ جو بالقصد ہوں اس ان پہ پکڑ کریں گے, اور خطرات اور وساوس اور ایسے خیالات کا آنا اختیاری نہیں. اس لیے شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ نماز میں کوئی خطرہ نہ آوے. ہاں یہ حکم فرمایا کہ تم خود ان خیالات کو, خطرات کو نہ لاؤ. اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضور قلب اور دوام توجہ فی الصلاۃ, یعنی حضور قلب اور توجہ صلاح کی طرف مسلسل رہنا پوری نماز میں, یہ مشکل نہیں. اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. بالقصد مت سوچو کسی غیر کو, بس یہی قصد کے ساتھ نہ کرو. اسی طرح دوام توجہ الی اللہ یعنی انابت الی اللہ, کہ معنی یہ نہیں ہے کہ غیر خدا کا خیال ہی نہ آوے. تم اپنے قصد سے مت لاؤ, اپنے قصد سے متوجہ رہو اللہ کے حکم پر. مطلب یہ ہے کہ مستقلن خود نہ لاوے, اگر آ جائے تو یہ انابت الی اللہ کے منافی نہیں. اور یہ جو ہے یہ تو ممکن دوام, یہ ممکن, یہ دوام تو ممکن ہے, بلکہ محبت کے بعد تو یہ لازم ہے, اس کا دوام لازم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ کی محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو تو کسی چیز کی ہر وقت اللہ ہی کی یاد رہتی ہے. تو محبت, اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا یہ شرط ہے انابت اللہ کی. اس کے بغیر انابت اللہ صحیح معنی میں حاصل نہیں ہوتی. ایک عالم نے پوچھا تھا کہ ملومت رحمت اللہ علیہ سے کچھ سوال, اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تسلی ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں تسلی. مولوی صاحب یہ تحقیقات و تدقیقات آخرت میں کام نہیں آئیں, آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے, اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہی سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے, اور اس کے لیے رضا نفس کو مغلوب کرنا ضروری ہے, ان سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے. ہمارے حضرت بار بار کہتے تھے ڈاکٹر فیض اللہ صاحب رحمۃ اللہ کہ دل میں جب تک غیر بسے ہوئے اس دل میں اللہ تعالیٰ نہیں آتے, اور غیر یہی ہے. حسد ہے، کینہ ہے، کبر ہے، بغض ہے، عجب ہے، یہ رضائل نفس، یہی غیر. جب تک ان کا قلعہ قمع نہیں ہوتا، یہ مغلوب نہیں ہوتے، اس وقت تک کہاں سے انعامت اللہ حاصل ہو سکتی ہے؟ جو انعامت اللہ ہر وقت اللہ کی یاد ہے، وہ تو محبت ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.